به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ القصص کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تبصرہ کیا ہے فرعون کے کردار پر بھی، جس کا گھناؤنا کردار اس سورت میں بیان ہوا، اور قارون کے طرز عمل پر بھی کہ وہ قارون کے جس کا واقعہ آٹھویں رکوع میں بیان ہوا۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، آخرت کا گھر ان لوگوں کو ملے گا، لا یریدون علوًا فی الارض، جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ کردار تھا فرعون کا، انا فرعون علا فی الارض، وہ زمین تھا، وہ فرعون تھا جو کہ زمین میں سرکشی کر رہا تھا، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا تھا۔ ولا فسادا، اور جو زمین میں فساد نہیں مچاتے، فساد مچانا یہ قارون کی جو ہے وہ برائی بیان ہوئی کہ جو ہے وہ ولا تبغی الفساد فی الارض، اس کو منع کیا گیا زمین میں فساد نہ مچا۔ تو آخرت کا گھر ان کو ملے گا جو فرعون کی طرح نہ زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہوں، سرکشی کر رہے ہوں، اور جو نہ قارون کی طرح زمین میں فساد مچا رہے ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت وہ ہے ہی متقیوں کے لیے، آخرت میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو متقی ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی ایک بھلائی لے کر آیا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اس سے بھی بہتر بدلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی بھی ایک برائی لے کر آ گیا، فلا یجز الذین عملوا السیئات، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر یہ ہے کہ اسی عمل کے مطابق جو وہ کرتے رہے ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور برائی کا بدلہ اللہ ویسے ہی دے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ قرآن مجید وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کریں، لرادک الی معاد، وہ ضرور آپ کو لوٹا کر لے کر آئے گا آپ کی پہلی جگہ۔ یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ قریش کے تعاقب سے بچنے کے لیے کہ وہ آ کر پکڑ لیں گے، آپ پہلے چلے گئے مخالف سمت میں غار ثور کی طرف، تین دن وہاں ٹھہرے رہے۔ اس دوران قریش نے خوب آپ کو ڈھونڈا، جب قریش ڈھونڈ ڈانڈ کر تھک گئے، اب آپ نکلے غار ثور سے، اور پھر مکہ کے باہر باہر سے آپ اس شاہراہ پر آئے جو شاہراہ مدینہ کو جا رہی تھی۔ جب اس شاہراہ پر آئے ہیں تو آپ نے حسرت سے اس شاہراہ کے اس طرف کو دیکھا جس طرف مکہ تھا، کہ اگر اس طرف جاتے ہیں تو مکہ، اس طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے دیکھا، اس لیے کہ آپ کو مکہ اور اس میں خاص طور پر خانہ کعبہ سے پیار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پر یہ مشکل کیوں آئی ہے ہجرت کی، کیوں آپ کو در بدر ہونا پڑا ہے، اس قرآن کی وجہ سے۔ جب تک آپ قرآن نہیں سنا رہے تھے یہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، آپ کو دشمن کب سے ہوئے، جب سے آپ نے ان کو قرآن سنانا شروع کیا۔ تو جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی پہلی جگہ لے کر آئے گا، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ قُل رَبِّ عَلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى، اے نبی ان سے کہیے کہ میرا رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اے نبی آپ تو اس کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، آپ نے تو ہمیشہ جو ہے وہ سخن سازی سے، شاعری سے، اس قسم کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھا، پہلے بکرے چراتے رہے، پھر تجارت کرتے رہے، یا تو ایک شخص کو شوق ہوتا ہے وہ شروع سے کوئی نہ کوئی لکھتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اعلیٰ کلام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، آپ کو تو ان باتوں سے سروکار ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اور کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، اے نبی آپ تو اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کوئی کتاب نازل کی جائے، الا رحمتا من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا اور اتنا بڑا اعزاز دیا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب آپ ہرگز مددگار نہ بنے کافروں کے، یہ اصل میں پھر اس پیشکش کا رد ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے بار بار ہو رہی تھی، آخری دور میں مکہ کے تو پیچھے پڑ گئے تھے کہ بہت جھگڑا ہو گیا، محمد ختم کرو لڑائی کو، سرداران قریش وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے ہماری بات مانو، کیوں ہم آپس میں قریش کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، جھگڑا ختم کرو، ہماری بات مان لو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہمارا پھر وعدہ ہے کہ اتنے عرصے ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد کی عبادت کریں گے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، تو شدید دباؤ تھا، اور قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار اس دباؤ اور اس پیشکش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ نفی آئی ہے، اس کا رد آیا ہے، فرمایا ہرگز ان کافروں کے ساتھی نہ بنیے، ان کافروں کے اتحادی نہ بنیے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ ہرگز آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روک نہ دے، اللہ کی آیتوں میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، ہرگز یہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دے، بعد از انزلت الیہ، جبکہ وہ آیتیں آپ کی طرف نازل کی جا چکی ہیں، وبدو الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے بلاتے رہیے بلاتے رہیے، توحید کی دعوت دیتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے، ان کی پیشکش کو ہرگز قبول نہ کریں، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکاریے، لا الہ الا ہو، اس اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ انور کے، بڑا پیارا شعر ہے کسی کا فارسی کا، کہ کل شیء ہالک جز وجہ او، گر نہیں در وجہ ہو ہستی بجو، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے رخ انور کے، اگر تیرا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو تیری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تو بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جیسے سورج مکھی کا پھول ہے، اس کی زندگی وابستہ ہے سورج کی طرف رخ کر کے، جب تک سورج ہے وہ کھلا رہتا ہے، سورج ڈوبا تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے، تو تم بھی حقیقت میں زندہ رہو گے اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دے دے گا، تو کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہا، سوائے اللہ کے رخ انور کے، لہ الحکم، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سورۃ العنکبوت نازل ہوئی مکی دور کے وسط میں، جبکہ تشدد مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر اپنے پورے عروج پر تھا، اور مسلمان اس وقت شدید قریش کی طرف سے جو ہے وہ عذاب اور مصیبت کا شکار تھے، ایسے میں واقعہ آتا ہے حضرت خباب بن الارض کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک عورت کے ماتحت تھے، مکے میں رہتے تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے، ایک دن وہ بدبخت عورت آئی اپنے ساتھ کچھ گنڈے لے کر، اور ان گنڈوں نے حضرت خباب جس بھٹی کے اندر اپنے لوہے کو پگھلاتے تھے اسی بھٹی سے انگارے نکالے، زمین پر بچھائے گئے، حضرت خباب کو ننگی پیٹھ ان گنڈوں نے لٹایا ان انگاروں پر، اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکیں، حضرت خباب نے بہت بعد میں لوگوں کو بتایا کہ میرا خون نکلا ہے، چربی پگھلی ہے جس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر اللہ کے رسول سے صرف یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ کچھ اور بھی اس طرح کے مظلومین تھے، آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کو اس پر غصہ آ گیا کہ یہ لوگ بے صبری کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، اور آپ نے کہا تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو چیر دیا جاتا صرف اس جرم کی وجہ سے کہ وہ توحید کا اقرار کرتا تھا، ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ لیا گیا، لیکن اللہ کے بندے توحید پر ڈٹے رہے، تم جلدی مچا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ثنا سے حضر موت تک ایک سوار چلے گا اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن و امان قائم ہونے والا ہے، جلدی نہ کرو۔ یہ ہے وہ پس منظر کے جس میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، مسلمانوں کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے کہ بے صبری نہ کرو، مسلمانوں کی دلجوئی بھی کی جا رہی ہے، جس کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے اس کے علم میں ہے، اور ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہ جائے گا، کیا صرف دو بول کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھے گا کہ آیا جو کچھ تم نے کہا ہے دل سے کہا یا اوپر اوپر سے کہا ہے۔ تو لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر کے رکھ دے گا کہ کون ہے جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوئے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یہ ہے انداز اللہ کا جو ہے وہ اہل ایمان کو جھنجھوڑنے کا۔ اب اس کے بعد رخ ان شیطانوں کی طرف جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، ام حسب الذین یعملون السیئات، اور کیا سمجھا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کیا وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، سا اما یحکمون، بہت برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، من کانا یرجو لقاء اللہ، اب ذرا اہل ایمان کی دل جوئی، من کانا یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وقت معین آنے والا ہے۔ کیوں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں صحابہ کرام؟ آخرت کے لیے، کہ دنیا میں تکلیفیں ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نوازے گا، فرمائے وہ آخرت آنے والی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے پتھروں پر، زبان خشک ہو چکی ہے پیاس کی وجہ سے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، گرمی میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ حضرت بلال کے لیے آیتیں مرہم کا کام دیتی تھیں کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، جس کی خاطر تم یہ تکلیف برداشت کر رہے ہو اس کے علم میں ہے، اور وہ تمہاری اس فریاد کو سن رہا ہے، تمہاری ان باتوں کو سن رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ذرا جھنجھوڑنے کا انداز، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے، یہاں جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے، مکی دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یعنی جو بھی اس شرک کے خلاف اپنی مزاحمت کے ذریعے سے، اپنی استقامت کے ذریعے سے جد و جہد کر رہا ہے شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف، وہ جہاد کر رہا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، جو کچھ مشقتیں اٹھا رہے اس کا ثواب تمہیں کو ملے گا۔ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کے ایمان کی، کسی کی استقامت کی، کسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کر رہے اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کر رہے ہیں، یا اچھے عمل سے مراد کیا ہے، ایمان لائے ہیں اور اب اس ایمان پر باوجود تشدد کے ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، مکی دور میں تو یہی عمل تھا، ابھی نہ نمازیں فرض ہوئی ہیں مکی دور کے وقت میں، نہ ابھی کوئی اور دیگر احکامات، روزے کے احکامات آئے ہیں، نہ نماز ہے بھی نہ روزہ ہے، تہجد کی ایک نماز بس تھی، تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دیں گے، نام اعمال سے ان کی خطائیں مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے عمل کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، نوجوان صحابہ کے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا والدین کا، مصعب بن عمیر کے لیے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے، والدین کہتے تھے کہ باپ دادا کے دین پر آؤ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے تو بڑھاپے میں بھوک ہڑتال کر دی، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی بھوکی، کہ جب تک سعد باپ دادا کے دین پر نہیں آتا نہ کھانا کھاؤں گی نہ سائے میں آؤں گی، مصعب بن عمیر کی والدہ دھمکی دے رہی ہیں کہ گھر سے نکال دوں گی، باپ دادا کے دین پر دوبارہ آؤ، اب یہ نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھتے تھے ہم کیا کریں، فرمایا وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، اور اگر وہ تمہارے خلاف جہاد کریں، اب یہاں بھی جہاد سے مراد کیا ہے، تمہیں مجبور کریں، جد و جہد کریں تمہیں غلط رستے پر لانے کی، مسلمان کا جہاد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اور ان بدبختوں کا جہاد ہوتا تھا فی سبیل الطاغوت فی سبیل الشرک، تو اگر تیرے ماں باپ تجھ سے جہاد کریں، لے تشرے کا بھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، فلا تو تے ہو ماں، اب ان کی بات ہرگز نہ ماننا، حسن سلوک کا ہم نے حکم دیا ہے، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی طاعت نہیں کی جائے گی، کیوں، الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتا دوں گا پھر جو کچھ کہ تم کرتے رہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے ہم ضرور ان کو داخل کر دیں گے صالحین میں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر نکال دیا ماں نے اور چچا نے گھر سے، نکل جاؤ ہماری بات نہیں مان رہے نکل جاؤ، نکلنے لگے کہا کہ جو لباس پہنا ہوا ہے مشرک ماں نے لے کر دیا تھا، یہ اتار کے جاؤ، تو وہ مصعب بن عمیر جو ایسا لباس پہنتے تھے جو شام سے ان کے لیے سل کے آتا تھا، شاہانہ انداز کی زندگی بسر کرتے تھے، انہیں بالکل مادرزاد برہنا کر کے گھر سے نکال دیا، لیکن اگر مشرک ماں سے کٹے ہیں مشرک چچا سے کٹے ہیں تو کس سے جڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ہر وقت دار ارکم میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہیں ساتھ ساتھ ہیں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ایسے لوگوں کو ضرور داخل کریں گے صالحین میں، انہیں صالحین کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہی مصعب بن عمیر ہے جن کو اعزاز ملا کہ جب اللہ کے رسول سے مدینے والوں نے کہا سن 1290 میں ہمیں کوئی مقری دیں، ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیں، تو پہلے مبلغ صحابہ میں سے کون ہیں جو اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے، ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، قرآن مجید جتنا نازل ہوا تھا اس کے حافظ تھے، اللہ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ آپ جائیے، اور ایک سال میں 72 مرد اور 3 عورتوں کو مسلمان کر کے مدینہ لائے، اللہ کے رسول کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، یہی مصعب بن عمیر تھے کہ جب جنگ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو جسم پر لباس ایسا تھا کہ اگر چادر سر پہ ڈالے تو پاؤں ننگے اور پاؤں پہ ڈالے تو سر ننگا، اللہ کے رسول نے کہا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال دو، یہ آخری لباس ملا ہے مصعب بن عمیر کو، لیکن مسلمان نوجوان کے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو مصعب بن عمیر ہے، ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری تقریر ہے اس موضوع پر، مسلمان نوجوان کے لیے آئیڈیل، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کہ انسان قرآن کا خادم بن جائے، انسان قرآن مجید کی خدمت کرے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب اسے اللہ کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچائے ہوئے فتنے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا ہو، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ایسے لوگ فوراً کہنے لگتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، تکلیف میں ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور نصرت ہو مدد ہو تو ساتھ ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تم میں یہ خرابی پیدا نہ ہو جائے. حالانکہ مکی دور میں یہ خرابی پیدا نہیں ہوئی اور مسلمان ڈٹے رہے حق پر, لیکن خطرہ تو تھا کہ کہیں پریشانی اور تکلیف اور تشدد سے ہار نہ جائے اور کوئی منافقت والی شکل پیدا نہ ہو جائے. تو اللہ نے خبردار کیا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسے لوگوں کی طرف سے کوئی فتنہ پہنچے تو سمجھے کہ مجھ پہ اللہ کا عذاب آ گیا, گھبرا جائے, اور اگر کوئی کامیابی ملے تو فوراً کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین, تو کیا اللہ تبارک و تعالی جانتا نہیں ہے خوب کہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے, ایمان ہے کہ منافقت ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, انہی آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کھول کے رکھ دے گا ان کو جو ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دے گا منافقوں کو. قریش کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے شیطان, نوجوانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, ہم نے دیکھا اس طرح کے لوگ آتے ہیں محمد جیسے, دوسروں کے بچوں کو استعمال کرتے اپنے عزائم کے لیے, مقصود ہوتا ہے اپنا اقتدار, اپنی لیڈری, اور دوسروں کے بچوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, لہذا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, محمد کی بات مت مانو, ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مانو, اور اگر فرض کرو کہ ہماری بات ماننے میں کوئی گناہ ہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا, ہم قیامت کے دن اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو اس شرک کا حکم دیا تھا, ہم نے ان کو اس گناہ کا حکم دیا تھا, انہیں کچھ نہ کہے تو ہمیں سزا دے دے. تو بڑا یہ انداز تھا ذرا جو ہے وہ شیطانی انداز, بظاہر بڑا ناصحانہ انداز, لیکن یہ ہے کہ تھا بڑا جو ہے وہ میٹھی چھری بن کر اس طرح سے جو ہے وہ نوجوانوں کو اللہ کے رسول سے دور کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے, اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم, ہمارے راستے کی پیروی کرو, تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے. اللہ کو جا کر کہیں گے اللہ انہیں کچھ مت کہے بلکہ ہمیں ان کی جگہ سزا دے دے. فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء, وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. انہم لکاذبون, بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. ہر شخص نے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہے. ولا تزر وازرت وزر اخرى ولا یحملن اثقالہم, وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ, واثقال ما اثقالہم, اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. جس کو گمراہ کیا ہے, جو گمراہ ہوا اس کو تو سزا ملے گی, لیکن اتنی سزا گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گی. یہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا روز قیامت اس جھوٹ کے بارے میں جو کہ وہ گھڑتے رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, تو وہ ان کے درمیان رہے 1000 برس سوائے 50 برس کے, یعنی 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کے درمیان رہ کر ان کو سمجھایا. یہ تعداد ان کے قیام کی اور کہیں بیان نہیں ہوئی, یہاں کیوں بیان ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں بھی صرف 5 سال ہوئے ہیں, کیوں ہمت ہارتے ہو؟ ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر کیا ہے. تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے 1000 سال سوائے 50 سالوں کے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو آپ پکڑا تھا طوفان نے. بہم ظالمون, جبکہ وہ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, تو ہم نے بچا لیا تھا نوح علیہ السلام کو بھی اور ان سب کو بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے, یعنی کشتی والوں کو بھی ہم نے بچا لیا تھا. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. و ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام, اس قال القوم ہے بد اللہ و تقو, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, تم اللہ کے سوا جن کو پوج رہے ہو وہ بت ہیں. و تخلقون افکا, اور تم گھڑ رہے ہو جھوٹ. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا عند الله الرزق، بس اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں رزق تلاش کرو، وعبدوا اللہ کی بندگی کرو، واشکروا اللہ اس کا شکر کرو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم نے جھٹلا دیا اس دعوت کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تو تم سے پہلے بھی امتیں جھٹلا چکی ہیں، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
هذا القرآن يوحدنا لطريق